السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فمن ربکما یا موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. قال فما بال القرون الاولی؟ قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين. سورة طه کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 49 سے 49 سے آج کا مطالعہ شروع ہوگا. جیسے کہ اس لیے جا چکا ہے کہ تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس مقام پر بیان کیا گیا ہے، اور اس وقت جو آیات زیر مطالعہ ہیں ان میں وہ مکالمہ ہے جو فرعون اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پیش آیا ہے. کیا اس موقع پر گفتگو رہی، اس کو قرآن حکیم نے یہاں پر نقل کیا. سورہ طہٰ کی آیت نمبر 49، فرمایا قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ الذی اعطی کل شیء خلقہ، میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اس کی تخلیق، اس کی شکل و صورت عطا فرمائی. ثم ہدا، پھر اس نے اس کو رہنمائی یعنی ہدایت بھی عطا فرمائی. اس پوری کائنات میں اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کا دعویٰ کیا ہو، جس نے مخلوق کو پیدا کرنے کا دعویٰ کیا ہو. فرعون جیسا ظالم بھی جس نے خدا ہونے کا دعویٰ تو کیا، یعنی رب ہونے کا دعویٰ تو کیا، مگر تخلیق کا دعویٰ اس نے بھی نہیں کیے سے کر ہی نہیں سکتا نا، وہ خود بھی تو کہیں سے پیدا ہوا ہے تو خالق کیسے ہو سکتا ہے. یہ دعویٰ صرف رب کائنات نے کیا ہے، اور اسی کی شاہ نشان ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے ہر شے کو پیدا بھی فرمایا اور اس کو رہنمائی بھی عطا کی. مچھلی کو سمندر میں تیرنے کے لیے گل پڑے اللہ ہی نے عطا کی، کیسے اس کو تیرنا ہے، کیسے اس نے وہاں پہ سانس لینا ہے. برفانی علاقوں میں ریچھ جیسے جانور کو بڑے بڑے بال اللہ ہی نے عطا کیے، وہاں کی مناسبت رکھتے ہوئے بال. اسی طرح انسان کے بچے کو بھی اللہ ہی یہ سکھاتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کے وجود سے کیسے وہ اپنی غذا حاصل کرے. وہ بچہ پیپسی کی بوتل میں اسٹرا لگا کے پی نہیں سکتا، لیکن اپنی ماں کے وجود سے اپنی غذا وہ حاصل کر لیتا ہے. یہ وہ بنیادی ہدایت یا رہنمائی ہے جو ہر مخلوق کو اللہ نے عطا فرمائی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تو میرا وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا، اس کی تخلیق فرمائی، اس کو ہدایت بھی دی. اب ظاہری بات ہے کہ یہاں فرعون کی بات کچی ہوگی، وہ تو خدائی کے دعوے کرتا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے بات ایسی رکھی کہ جس کا دعویٰ اس نے بھی نہیں کیا، نہ وہ کر سکتا ہے. لوگ کہیں گے تجھے کس نے پیدا کیا پھر، اگر تو ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے تجھے کس نے پیدا کیا. اب اس کو حالانکہ بھی ایک سوال اور ایک جواب ہوا ہے، بات اپنے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی نظر آئی، تو اس نے اب موسیٰ علیہ السلام سے ایک ایسا سوال کیا کہ جس کے ذریعے وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرے اور دربار کے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر لے. کہنے لگا اچھا موسیٰ یہ بتاؤ پچھلے لوگوں کا حال کیا ہوگا، اگر تم آج توحید کی بات لے کر آئے ہو، تم کہہ دو کہ تمہارا رب اللہ ہے اور میں لوگوں کا معبود یا رب نہیں ہوں، تمہارا اگر یہ کہنا ہے، یہ تمہاری توحید کی دعوت ہے، تو پچھلے کا عالم کیا ہوگا؟ اب اس کا سادہ جواب کیا تھا، جو کفر پہ گیا وہ جہنم میں جائے گا، جس نے اللہ کو نہ مانا اور اللہ کی نہ مانی گناہ فرمان ہے، باقی یہ جہنم میں جائے گا. لیکن فرعون چاہتا تھا کہ یہ جواب نکلوائے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، اور اس کے بعد کیا ہو، لوگوں کو کہے دیکھو تمہارے باپ دادوں کو جہنم ہی کہہ رہے ہیں، تمہارے باپ دادا کو جہنم ہی کہہ رہے ہیں. یہ ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کی حرکت کہ وہ جاہلانہ حمیت لوگوں کی ابھار کر ان کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے، یا حق والوں کو اس طرح کے سوالات پیش کر کے ان کو کوئی بد کلامی پر لانے کی کوشش کرتے، تا تاکہ اس کا فائدہ اٹھا کر ان حق والوں کے خلاف کوئی اقدام کیا جا سکے. تو فرعون کیا چاہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ سادہ جواب دے دیں اور یہ لوگوں سے کہہ دیکھو تمہارے باپ دادا کو جہنمی کہہ رہے ہیں. مگر اللہ اکبر, بڑا پیارا جواب ہے جو رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا. فرمایا انہوں نے علمها عند ربی فی کتاب, ان کا علم تو میرے رب کے پاس ہے کتاب میں. لا یضل ربی ولا ینسا, نہ میرا رب راہ سے ہٹتا ہے نہ وہ بھولتا ہے. وہ تو بالکل صحیح بات کہتا ہے اور اس کے علم میں کوئی کمی بھی نہیں, نہ وہ بات کو بھولتا ہے. کیا ہے پچھلے لوگوں کا معاملہ, تمہارے باپ داداؤں کا معاملہ, وہ تو میرے رب کے پاس کتاب میں لکھا ہو. کتنا خوبصورت جواب دیا کہ اس کی جاہلانہ حرکت اور حمیت جاگ نہ اٹھے اور لوگوں کو کوئی موقع نہ ملے ان کی بات کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا. یہ بڑا پیارا انداز ہے گفتگو کا اس طرح کے مواقع پر. آج بھی آپ غور کیجئے گا, معاشرے میں جب مختلف تحریکوں کے لوگ, مختلف دینی جماعتوں کے لوگ دین کا کام کرتے ہیں, لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, تو لوگوں کے پاس بھی کچھ سوالات تیار ہوتے ہیں اور وہ سوالات کی بوچھاڑ کر کے, یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ان کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے تو وہ قبول کر لیں گے دین کی دعوت, نہ وہ تو جان چھڑانا چاہتے تھے. جیسے یہ شخص تھا, اس سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی حق قبول کر لے گا, اس سوال کا مقصد تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ابھارے اور کچھ ان کی زبان مبارک پر غلط بات آئی اور لوگ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی اقدام کر, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی اقدام کرنے کو تیار ہو اور فرعون کی سلطنت اور اس کی بادشاہت بچ جائے. یہی معاملہ مشرکین کا تھا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی. اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ اگر اس کا جواب مل جائے گا تو وہ حق کو مان لیں گے اور قیامت کی اور آخرت کی تیاری کریں گے, نہ وہ اس لیے پوچھتے تھے کہ نہ یہ جواب دیں گے نہ ہمیں ماننا پڑے گا اور ہم ان کا منہ بند کرا دیں گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسے ہی ہمارے مسلمان معاشرے میں آپ کو کچھ لوگوں کے کچھ سوالات نظر آئیں گے. میں وہ سوالات نہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا, اس سے کہ اس کا جواب دینے میں وقت کافی لگ جائے گا مجھے, مگر کچھ سوالات ہوتے ہیں. کبھی مسجد کے امام صاحب کو معذرت کے ساتھ پھنسانے کے لیے سوال کیے جاتے ہیں, کبھی کسی عالم دین کو پریشان کرنے کے لیے, ذرا پتہ تو چل جائے کون سے مسلک کا ہے, دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے کہ اہل حدیث ہے. کچھ سوالات کیے جاتے ہیں لوگوں کی طرف سے, پھر کچھ اور سوالات کر کے ان کو گھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ایمان والے اہل دین وہ بھی انسان, ان میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, تو سوالات کر کے کچھ ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کروانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد دیکھا یہ تو ایسے بڑا دین کا کام کرتے ہیں, ان کا تو حال یہ ہے, ان کو تو اس سوال کا بھی جواب نہیں پتا, ان کو تو اس مسئلے کا بھی حل معلوم نہیں ہے اور یہ بڑی باتیں کرتے دین والے بندے ہیں. یہ انداز ہمارے معاشرے میں بھی شاید آپ کو بھی کبھی پیش آیا ہو, خاندان کی تقریبات میں جب آپ اور میں دین کی بات کریں تو لوگ پلٹ کے کہتے ہیں میاں اپنی زندگی تو تم نے بسر کر لی, اپنے مزے تو تم نے اڑا لی, اب ہمیں دنیا دین سکھانے کے لیے آ گئے ہو. یہ تو اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, پھر مسجد کے امام صاحب کے ساتھ کچھ ہوتا ہے, اہل علم کے ساتھ کچھ ہوتا ہے, علماء دین کے ساتھ کچھ ہوتا ہے. یہ انداز سوالات کے اس لیے نہیں ہوا کرتے تھے حق کے جواب مل جائے گا تو قبول کر لیں گے, بلکہ یہ جان چھڑانے کے لیے سوالات ہوتے ہیں, یہ جان چھڑانے کے لیے سوالات ہوا کرتے ہیں. یہ حق کی دعوت دینے والوں کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی, ان کی کردار کشی کر کے ان کا منہ بند کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو قرآن حکیم کو اس تناظر میں بھی دیکھیے کہ دعوت دین کے مرحلے میں کن کن باتوں کا ایک بندہ مومن کو خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے, وہ بھی ان واقعات کے ضمن میں تناظر میں ہمیں بتا دیا گیا. کوئی ایسا جواب نہیں دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جس سے ان کی جاہلانہ حمیت یا اس کی رگ پھڑک اٹھے اور کوئی دعوت دینے میں رکاوٹ پیش آئے. سادہ سا جواب دیا, باپ دادا ان کا اصل ان تو اللہ کے پاس ہے, میرا رب نہ راہ سے ہٹتا ہے نہ وہ کسی بات کو بھولتا ہے. مزید موسیٰ علیہ السلام نے رب کی تعریف بیان کی, وہ رب کیسا ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا. کہنا کیا چاہ رہے ہیں, تو نے نہیں بنایا زمین کو, میرے اور تیرے رب اللہ نے بنایا. یعنی فرعون کی وہ جو ایک خدا ہونے کے دعوے کی روش تھی اس کے اوپر بھی پیشے چلا رہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے زمین میں راستے بنا دیے. وہ اللہ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے, اسی سے اس نے سبزی کی مختلف اقسام اگا دی. تمہارا کام کیا ہوتا ہے, تم ایک بیج زمین کے اندر ڈالتے ہو, اس کے بعد تم کیا کرتے ہو, بیٹھے رہتے ہو آرام سے, پانی دے دو گے زیادہ اور کیا ہوگا,
اس کے بعد سارا عمل وہ رب کائنات کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اے فرعون، تو تو ایک بیج سے ایک درخت بھی پیدا نہیں کر سکتا، تیری تو حیثیت یہ ہے۔ ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ وہ اللہ ہے جس نے زمین کو بنایا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے راستے بنائے، وہ اللہ ہے جو تمہارے لیے بارش برساتا ہے، وہ اللہ ہے جو اس سے تمہارے لیے سبزیاں اگاتا ہے۔ کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی اس میں چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی۔ سب سے بڑی عقل مندی کیا ہے؟ انسان کو اس کی حیثیت اور اوقات پتہ چل جائے کہ وہ بندہ ہے اور اللہ اس کا معبود ہے، تو بندہ بندہ بن کر رہے زمین پر۔ جب اس کائنات میں غور و فکر کرے گا، رب کی نعمتوں پر غور و فکر کرے گا، اپنی ضرورت، احتیاج اور بے بسی اور محتاجی پر غور کرے گا، اور رب کائنات کی عطاؤں پر غور و فکر کرے گا، تو سب سے بڑی عقل مندی کی بات اسے معلوم ہو جائے گی، کیا؟ کہ میں ہوں بندہ، وہ ہے میرا معبود، مجھے اس معبود کی بندگی کرنی ہے مرتے دم تک۔ اس سے بڑی عقل مندی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ عقل مند ہمارے بہت ہیں، عقل مند ہمارے ہاں بہت بنتے ہیں۔ ایک قذافی بھی بنتا تھا، کیا حشر ہو گیا ہمارے سامنے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ عطا فرما دے، ہمارے سیاست دانوں کو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ یہ بڑے بڑے ڈاکو وڈیرے جاگیردار جو ہیں اپنی طاقت کے بلبوتے پر اترانے والے، اللہ ان کو بھی سمجھ دے دے۔ رسول اللہ نے کس کو عقل مند کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، خدا نہ بن جائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خدائی کے دعوے نہ کرے، طاقت کے بل بوتے پر ظلم نہ کرے، مظلوم کا حق نہ مارے، غنڈا بدماش نہ بنے، ظالم نہ بنے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اسے یاد رہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور مرنے کے بعد اس نے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو بے لگام نہ ہو، جو آزاد نہ ہو جائے، اپنی مرضی نہ چلائے، بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اللہ کا بندہ بن کر رہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعَدَ الْمَوْتِ، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی عقل مندی۔ آج بڑے بڑے عقل مند وہ سمجھے جاتے ہیں۔ اوباما کی 2 ملکوں میں جائیداد ہے، ہمارے حکمرانوں کی 13 ملکوں میں جائیداد ہیں۔ اس کو آج عقل مندی سمجھا جاتا ہے، کتنا لوٹا، کتنی جائیدادیں بنا لی، کتنا بنا لیا۔ مگر اللہ اکبر، انسان کے سامنے حقیقت ہے، یہ پیچھے قبروں سے آنے نا بھائی، کیا لے گئے لوگ اپنے ساتھ؟ 2 فٹ نیچے گئے، کیا گیا ان کے ساتھ؟ 1 روپیہ بھی نہیں گیا ان کے ساتھ۔ تو عقل مندی کیا ہے؟ اس دنیا کی چمک دمک میں کھونا جانا، اپنے آپ کو کنٹرول میں قابو میں رکھنا، اور عمل کرنا اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ طہٰ کا 3rd رکوع شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 54 سے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى۔ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی سے ایک مرتبہ دوبارہ تمہیں کھڑا کر دیں گے۔ یہ جو آپ کے ساتھ میرے ساتھ بیتنے والا ہے، پیش آنے والا ہے، مٹی کی پیداوار مٹی ہی میں جائے گی، مگر بالآخر دوبارہ وہاں سے کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے۔ یہ مٹی کا بنا ہوا، یہ ایک ناپاک گندے قطرے کی پیداوار انسان نہ جانے کیا کچھ دعوے کرنے لگ جاتا ہے، کیا کچھ ظلم و ستم کرتا ہے، جس مٹی سے آیا اسی مٹی میں چلا جائے گا۔ ہاں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کسی پرندے کو دیکھ کر کہ تو مر کے مٹی کا حصہ بن جائے گا، مگر تجھے دوبارہ زندہ کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ کبھی کسی تنکے کو دیکھتے کہ تو جل کر راکھ کا ڈھیر اور مٹی کا حصہ بن جائے گا، مگر تجھے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ مگر ابو بکر کو مرنے کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دوبارہ کھڑا کریں گے۔ جن کو جنت کی بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، ان کا تو فکر آخرت کا عالم یہ ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ مطمئن بیٹھے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں نا، مطمئن نہ بیٹھنا، کل دوبارہ تمہیں کھڑا ہونا ہے، اسی مٹی سے تمہیں نکال کر دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ سوچو کیا اس دن کی پیشی کے لیے تیار ہو کہ نہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دیجئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے یعنی فرعون کو تمام ہی نشانیاں دکھائیں، مگر اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ ابھی عام لوگوں کے سامنے وہ معجزات کا اظہار، وہ عصا کا معاملہ جو اشدہا بن جائے گا اور وہ چمکتا ہوا ہاتھ، اس کا اظہار بعد میں ہونا ہے. اللہ نے سیدھا پہلے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں، وہاں دکھا دیا، درباریوں نے بھی دیکھ لیا، دل مان گیا، چپ ہو گئے، مگر کیا کرے گا، ڈرمی تھی کہ قبول کرنے کو آمادہ تیار نہیں. یہ سب کچھ نشانیاں دیکھ لی مگر چھٹلا دیا. کہنے لگا فرعون، اے موسیٰ، تو ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے سے ہمیں ہماری زمین سے نکال دو. اب یہ دیکھیے وہی بات ہے، پوزیشن اس کے ہاتھ سے نکل گئی تو سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے اب جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں یا جھوٹے مفروضات قائم کر رہے ہیں. اچھا، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اس جادو کے ذریعے سے ہمیں ہماری سلطنت سے نکالنا چاہتے ہو. کہنے لگا، ہم تمہارے مقابلے میں ضرور اس جیسا جادو لائیں گے. اس کی عقل ماری اور مت ماری گئی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ موسیٰ نے جادو نہیں پیش کیا. معاذ اللہ، علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیدا پیش کیا ہے وہ معجزہ ہے، جادو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مگر کہنے لگا کہ ہم اس جیسا جادو لے کر آئیں گے، اب تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک دن مقرر کر لو، ہم اس کے خلاف نہ کریں، نہ تم بھی اس کے خلاف کرنا، اور ایک بالکل کھلے ہموار میدان میں مقابلہ ہوگا. تو اب یہ خود چیلنج دے رہے مقابلے کے لیے، موسیٰ طے کر لو کوئی دن، ہم بھی آئیں گے، تم بھی آ جاؤ، خوب بھرپور مقابلہ ہوگا کھلے میدان کے اندر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک. وہ یوم الزینہ ہوگا، زینت کا دن، عید کا دن، کوئی تہوار ہوگا، چھٹی ہوگی، سب لوگ اویلیبل ہوں گے. اور فرمایا کہ وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ دُحَا، دن چڑھے مقابلہ ہوگا. رات میں تو تاریکی ہے نا، کچھ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. دن چڑھے ہو، چھٹی بھی ہو، تاکہ سب لوگوں کا پہنچنا اور وہاں پر آ کر مشاہدات کرنا اور پورے مقابلے کو دیکھنا آسان ہو، یہ طے ہو گیا. اس کے بعد فرعون لوٹا اور اپنے جادو کے لیے سارا سامان اکٹھا اس سے شروع کیا، کرنا شروع کیا. مراد کیا ہے کہ پوری سلطنت سے جادوگروں کو اب جمع کرنے کی وہ کوشش کرنے لگا. اس کے بعد کیا ہوا، یہ سارے جادوگر آ جاتے ہیں، اور مقامات پر بھی تفصیلات آتی ہیں، کونے کونے سے جادوگر جمع کیے، اور وہ جادوگروں نے کہا بھی، دیگر مقامات کا ذکر آتا ہے کہ اے فرعون، اگر ہم جیت گئے تو کچھ ہمیں ملے گا؟ اس نے کہا، بھائی بالکل ملے گا، میرا تو سارا تکیہ تمہارے اوپر ہے، تم اس کے معاملے میں مقابلہ کرو اور اس کو ہراؤ تو میری سلطنت باقی رہے، میرا کوئی اقبال بلند ہو جائے گا. تو جادوگروں کی رال ٹپکنے لگی کہ ہاں ہم مقابلہ کریں گے، بڑا انعام ہمیں ملے گا. یہ تفسیر اس مقام پر نہیں، دیگر مقامات پر آتی ہے. اب معاملہ شروع ہونے والا ہے، یعنی مقابلہ شروع ہونے والا ہے. چنانچہ تذکر آتا ہے، قال له موسى ويلكم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر تباہی ہو، لا تفتروا عن الله كذبا، اللہ کے بارے میں جھوٹ نہ گھڑو، فيسخطكم بعذاب، تم پر عذاب آئے گا، وہ تمہیں ہلاک کر دے گا، وقد خاب من افترى، یقینا نامراد وہ ہوا جس نے جھوٹ باندھا. اس کے بعد یہ لوگ آپس میں کچھ جھگڑنے لگے، مشورے ان کے ہونے لگے جادوگروں کے، اور چپکے چپکے مشورہ انہوں نے کیا. قالوا ان هذان لساحران يريدان ایخرجاکم من ارضکم بسحرہما، کہنے لگے کہ یہ دونوں تو ہیں جادوگر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپس میں سارے ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون، یہ دونوں کیا ہیں، جادوگر ہیں، معاذ اللہ. ابھی جادوگروں کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا یہ جادوگر نہیں ہے، لیکن ابھی مقابلہ ہونے سے پہلے یہ دونوں بھی کیا سمجھ، ان دونوں کو کیا سمجھا جا رہا ہے کہ جادو کچھ انہوں نے پیش کیا اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں، وَيَدْحَرَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور تمہارے عمدہ طریقے کو ختم کر دیں. یعنی وہ جو فرعون خدائی کے دعوے کر رہا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، کچھ لوگوں کو خرید کر باقیوں پر اس نے حکمرانی کر رکھی ہے، جیسے ہمارے بھی ہوتا ہے، انگریز جاتے جاتے یہاں کے بڈیروں کو جائیدادیں دے گیا اور آج انہیں کی اولادیں ہمارے اوپر قابض ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بڈیرے جاگیردار، انگریز کے پروردہ، ہم پر ظلم و ستم کرنے والے. 70% آبادی ہماری رہتی ہے زراعت سے منسلک علاقوں کے اندر، اور اس کا عشر ادا نہیں ہوتا، زکات بھی صحیح ادا نہیں ہوتی اور عشر بھی اس کا نہیں ملتا، اور یہ قوم بیچاری مقروض ہی رہتی. 28,000 روپے کا ایک بچہ پہلے مقروض ہوتا تھا ہمارے ملک میں جب وہ پیدا ہوتا تھا، اب کم و بیش ہر پیدا ہونے والا بچہ 42,000 روپے کا مقروض پیدا ہوتا ہے پاکستان میں. بہرحال تو کیا ہے، یہ کہنے لگے کہ تمہارے اچھے طریقے کو ختم کر دینا چاہتے. وہ جو ظالمانہ نظام تھا فرعون کا، ظلم ستم تھا، جہاں فرعون کی پوجا پاٹ بھی لوگ کرتے تھے، اس کی پوجا پاٹ بادشاہ سمجھ کے کرتے تھے، معبود سمجھ کے کرتے تھے، یہ دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ موسیٰ اس نظام کو ختم کر دینے کے درپے ہے. معاذ اللہ، علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا نظام جو یہ ختم کر دے. بھائی موسیٰ علیہ السلام کس کا نظام لے کر آئے، کس کی دعوت لے کر آئے؟ اللہ کی دعوت، اللہ کا نظام لے کر آئے، اور جب تک وہ نافذ نہ ہو تو ظلم و ستم ہوتا ہے. آج اس دنیا میں مظاہرے کہاں کہاں ہو رہے ہیں؟ امریکہ میں ہو رہے ہیں، یورپ میں ہو رہے ہیں، یورپ کے کئی ممالک میں ہو رہے ہیں، تحریکیں چل چکی ہیں. کیوں؟ یہ تمہارا سرمایہ دارانہ نظام، یہ ظلم ہے جس کے 225 افراد دنیا کی 60% دولت کو کنٹرول کرتے ہیں. 225 افراد اس دنیا کی 60-70% دولت کو کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ ظالم وہاں بیٹھ کر ہمیں کہتے ہیں کہ ان کی بجلی کے نرخ بڑھاؤ ورنہ ان کی امداد روک دی جائے گی. آج ہماری حکومتیں قرض لیتی ہیں ان ظالموں کے سودی قرضوں کا سود ادا کرنے کے لیے فقط. اب جو ہم قرض لے رہے وہ پچھلے سودی قرضوں کے سود کو ادا کرنے کے لیے، اور جو 100 روپیہ ملتا ہے اس میں 80 تو ویسے رک جاتا ہے، باقی 20 کے اندر کتنے حرام خور ہیں جو قوم کا پیسہ کھاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ 1% ہمارے بجٹ کا تعلیم پر خرچ ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر، بمشکل 1%. یہ حالت ملک، جہاں مجھے ایک صاحب نے بتایا، میرے ساتھ بھی 20 کروڑ روپے آیا کتابیں چھاپنے کے لیے، جو آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ کے اسکولوں کالجوں میں فری بھی دی جاتی ہے. وہ کالج کی کتابوں کو بتایا، بیٹا 20 کروڑ روپے میں سے 1 کروڑ کی چھپی کتابیں بس، باقی 19 کروڑ ظالموں کی جیبوں کے اندر. تو آج دنیا کا شعور بیدار ہو رہا ہے نا. ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں جب تک زمین پر اللہ کا عطا کردہ عادلانہ نظام نہیں آئے گا یہ ظلم ختم ہی نہیں ہوگا. ان لوگوں کا شعور شاید ہمارے مقابلے میں زیادہ بیدار ہے، وہ سرکڑ بنا کے کھڑے ہو. مصر کے اندر اگر کوئی تحریک چلی تو التحریر اسکوائر، وہ جگہ بھی جہاں وہ جمع ہوتے تھے. تحریر عربی میں آزادی کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا جہاد حریت، حریت آزادی کو کہتے ہیں نا، حریت سے تحریر آزادی. تحریر اسکوائر لبریشن اسکوائر، جہاں آزادی کے لیے لوگوں نے تحریک چلائی. آپ کے علم میں ہوگا پاکستان میں تو ابھی نہیں بنا، لندن میں تحریر اسکوائر بن چکا ہے جہاں تحریک چل رہی ہے اس ظالمانہ سرمایہ دارانہ کیپٹلسٹک سسٹم سے نجات حاصل کرنے کے لیے. اور بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ جب انسانی عقل نظام مرتب کر کے دے گی تو یہی ظلم دنیا کے اندر برپا ہوگا جس سے آج دنیا گزر رہی. پھر آپ کے ہمارے بچے 42,000 کیا شاید 92,000 روپے کے مقروض پیدا ہونا شروع ہو جائے. اور یہ ہم یہی اس ممبر سے یہی بات کہی جائے گی، اللہ کے بندوں انسانوں کی حاکمیت ختم ہونی چاہیے، اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے. جن ظالموں کے مفادات ظالمانہ نظام سے وابستہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسولوں کی دعوت میں روڑے اٹکاتے ہیں. آج سود کا نظام ختم کون نہیں کرنا چاہتا؟ وہ ظالم جن کے سودی نظام کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں. آپ اور میں تو پس رہے اس بجلی پر، پانی پر، گیس پر، میں سود دینا پڑتا ہے. نہ جانے کتنے قرضے لے لے کر یہ سارے ڈیمز بنے، کتنے قرضے لے لے کر یہ مشینری لگی، اس کے سارے سود کو مجھے اور آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ہم تو چاہیں گے نظام ختم ہو، مظلوم تو چاہے گا نظام ختم ہو، مگر جن ظالموں کے مفادات اس سے وابستہ وہ کبھی نہیں چاہتے. یہاں بھی کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور دیکھو جی موسیٰ آ کے علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے عمدہ طریقے کو ختم کر دیں گے. وہ ظالم جابر فرعون کے طریقے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ عمدہ طریقہ. یہ آج کا دور میں فرعونیت آج بھی موجود ہے. چند لوگوں کی ٹھیکیداری عظیم لوگوں کے لیے مصیبت، چند لوگوں کا قابض ہو جانا قوم کی دولت پر، باقی عظیم اکثریت کا جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرنا، یہ تو معمول کی بات ہے ہمارے ملک. آپ میں سے جو لوگ کاروبار کرتے وہ زیادہ بہتر جانتے کیا گزر رہی کاروبار کرنے والوں. چار چار لوگوں قسم کے لوگ بھتے لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اور نہ جانے کس کس کے کتنے پرسنٹیجز اس کے اندر مقرر. یہ ہے جو ہر دور میں معاملہ رہا. یہ قرآن صرف معذرت کے ساتھ یہ قصے کہانیاں سنانے کو نہیں آیا، یہ آنکھیں کھول دینے کو آیا ہے. یہ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ عدل کے نفاذ کا حکم دیتا ہے. اور عدل اسی وقت آ سکتا ہے جب اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم کیا جائے. کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ تو بھائی دونوں جادوگر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تمہارے عمدہ طریقے کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. لہذا کیا کہہ رہے ہیں دوسرے کو؟ اب جادوگر ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے داؤ اکٹھے کرو، اپنی صفے تیار کرو، آج تو وہی کامیاب ہوگا جو غالب ہوگا. قالو، اب موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے، یا موسیٰ اما ان تلقی و اما نکون اول من القا، تم پہلے ڈالتے ہو یا ہم پہلے ڈالیں؟ تم نے کچھ پیش کرنا ہے، ہم آگے بڑھ کے پیش کرنے پہلے. قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ڈالو جو ڈالنا ہے. اس لیے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی ظاہر کر دیتے تو بات اتنی واضح نہ ہوتی. شدید تاریکی دیکھنے کے بعد کسی نے دن کی روشنی دیکھی ہو تو اس کو اس کی عظمت کا اندازہ ہوگا نا. شدید دھوپ میں آنے والا بندہ اس کو ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا جائے تو اس کو قدر و قیمت معلوم ہوگی نا. تو جس نے تاریکی تاریکی دیکھی اب روشنی دیکھے گا اب اس کو عظمت کا اندازہ ہوگا. روشنی کسے کہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. تو تم پہلے اپنے ڈھکوسلے پیش کرو, تمہاری حیثیت کیا ہے بتا دو پہلے, اس کے بعد ہم اللہ کے حکم سے پیش کریں گے تو سارا کھرا کھوٹا واضح ہو جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا. کہنے لگے کہ تم ڈال دو, کہ ہم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ڈالو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى, تو ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسے نمودار ہوئیں کہ گویا جادو کے زور سے ہوں اور وہ دوڑ رہی ہوں. آگے قرآن کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ خوف محسوس ہوا. دو باتیں اس میں, پیغمبر بھی انسان ہوتے, وقتی بشری تقاضے کے تحت وہ بیمار بھی ہو جاتے, وہ زخمی بھی ہو سکتے, ان پر بھوک بھی آ سکتی ہے, ان پر اور مشکلات بھی بشری تقاضوں کے تحت آ سکتی ہیں, تو خوف بھی آ سکتا ہے. ایک رائے تو یہ, اور ایک بہت بہتر رائے وہ یہ ہے, خوف اس بات کا اللہ نے مقرر کی ہے نا پیغام پیش کرنے کے لیے, تو خوف ہے کہیں مجھ سے پیش کرنے میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے, حق اور باطل کا مار کا شروع ہو گیا, کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ رہ جائے, اس بات کا خوف ہو رہا ہے. مگر وہ تو اللہ پہلے فرما چکے ہیں, یہ تو پیغمبر کی عاجزی کا بیان, اللہ پہلے فرما چکے ہیں آپ دونوں جائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہماری نگاہوں میں ہوں گے. قلنا لا تخف, اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ ڈریے مت, انک انت الاعلی, آپ ہی غالب رہیں. اس کے بعد کیا ہوا, اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں اسے ڈالو, کیا عصا, یہ سارا کچھ ڈھکوسلا جو بنا یہ اس کو بگاڑ کر ختم کر دے گا, کھا جائے گا. انما صنعوا کید ساحر, جو کچھ ان لوگوں نے پیش کیا یہ تو ہے جادو, اور جو اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وہ کیا ہے, وہ معجزہ ہے. جادو نظر بندی کر دینے کا نام ہو جاتی ہے, مگر جادو میں حقیقت نہیں بدلتی, رسی رسی ہوتی نظر آتی کے سانپ ہے, لیکن معجزہ جادو نہیں ہوتا, معجزہ دھوکہ نہیں ہوتا, معاذ اللہ, معجزہ حقیقت ہوا کرتا ہے. کبھی کسی جادوگر نے اپنے جادو کو صداقت کی دلیل کے لیے پیش نہیں کیا کہ اگر نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا. پیغمبر جب معجزہ پیش کرتے ہیں تو اس دعوے کے ساتھ پیش کرتے, نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے. معجزہ اللہ کے حکم سے پیغمبر کے ہاتھوں صادر ہوتا ہے اور وہ ان کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے, اور پیغمبر اس کو ایک دعوے کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور اگر لوگ نہ مانے تو ان پر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے. یہ ہے معجزہ. جادو کے معاملے میں ایسا نہیں, جادوگروں کی تو شخصیت ہی ایسی کہ کراہیت آتی ہے, اس سے گھن آتی, صداقت کیا ہوگی ان کے اندر, اور جو خود جھوٹ اور مکاری فریب کے اندر مبتلا ہو وہ کیا صداقت کی بات رکھے گا. جب صداقت کی اس کے اندر بات نہیں, صداقت رکھنے کی بات اس میں نہیں, تو وہ دعوے کے طور پر کہاں پیش کرے گا کہ نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا. تو معجزہ معجزہ ہے, جادو جادو ہے. ایک بات تفصیلاً پہلے آ چکی ہے کہ ہاں ہر دور میں جو شے اپنے کلائمکس پر ہوتی تھی, عروج پر ہوتی تھی, اس سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات پیغمبروں کو عطا کیے گئے تاکہ اس دور کے انسان کے فہم کے اعتبار سے جب معجزہ سامنے آئے تو قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. یہ جو دور تھا بات آ چکی ہے پہلے بھی سورہ اعراف سورہ ہود میں بھی, اس دور میں جادو کا دورہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے کہ لوگوں کے لیے حق اور باطل کی تمیز کرنا آسان ہو اور اس کے نتیجے میں حق کو قبول کرنا اور اس کو ماننا آسان ہو جائے. پھر کیا ہوا, اللہ فرمانے والا یفلح الساحر حیث اتا, جادوگر کہیں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جادو کفر ہے ہمارے دین, اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. مگر آج ہمارے معاشرے میں کبھی تو وہ اخبار میں اشتہارات آتے نا, کالے جادو کا توڑ, فلاں جادو کا توڑ, وہ بھی کون لوگ کر رہے ہیں ذرا ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے. مگر ان اشتہارات کا مطلب ہے کہ کالا جادو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور مطلق ایک جادو کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں, یہ جادو کرنا کفر ہے ہمارے دین میں, کفر ہے, کروانا بھی کفر ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے کہ یہ حرکت اسلام سے خارج کر دیتی. آج جیلسی کی بنیاد پر, حسد کی بنیاد پر جادو کرائے جاتے ہیں, ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا تو ظلم کرنے کے لیے جادو کرایا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ رپورٹس بھی آپ کے سامنے میڈیا کے اندر موجود ہیں کہ جادو کرتے کرتے اگلے کی جان ہی چلے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کفر ہے ہمارے دین میں جادو کا معاملہ۔ بعض صحابہ تو قائل تھے کہ جادوگر کو قتل کر دیا تھا، غالباً رسالت معاف کی حدیث کی روشنی میں ہی بات انہوں نے بیان کی ہوگی۔ اتنا سخت معاملہ ہمارے ملک، ہمارے دین میں یہ معاملہ، اور یہ جادو ہو نہیں سکتا جب تک کہ غلیظ ترین چیزیں جادو کرنے والا استعمال نہ کرے کھانے پینے کے اعتبار سے، غلیظ ترین چیز۔ اور اس سے اگلی باتیں وہ ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ پاک کلام کے ساتھ یا کچھ بدبخت یہ ظالم کرتے ہیں تب جا کے جادو ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ اور مسلمان دھڑلے سے کروا رہے ہیں جادو، اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال ان جادوگروں کا معاملہ کیا ہوا، یہ پہلے بھی پڑھ چکے۔ فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَى بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ عجیب بات ہے، پہلے بھی آ چکی ہے تفصیل، آ چکی ہے اس کی۔ ابھی کیا کہہ رہے تھے فرعون ہمیں انعام ملے گا کہ نہیں، ابھی کیا کہہ رہے تھے تو تمہارے اچھے طریقے کو ختم کرنے کو آ گئے دونوں، ابھی کہہ رہے کہ تم ڈال دو کہ ہم ڈالے، بتاؤ کون پیش کرے پہلے۔ یہ دعوے تھے ان لوگوں کے، اور اب کیا ہو گیا، فوراً سجدے میں چلے گئے۔ دو مثالیں بڑی عجیب ہیں ان جادوگروں کی اور جنات کی جو سورت الاحقاف میں آتی ہیں 26 پارے، فوراً ایمان لیا۔ یہ کیا ہے، انسان کی فطرت میں توحید کا درس یا پیغام موجود ہے۔ حدیث بخاری شریف کی، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی نصرانی مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں، ماحول کے اثرات اس کو لے ڈوبتے ہیں، ورنہ اللہ کا تعارف فطری طور پر انسان کی فطرت میں بلڈ ان ہے، بدیع شدہ ہے، موجود ہے۔ ان جادوگروں کے ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ان جادوگروں کو تو پتا تھا نا کہ ہم جادو کر رہے ہیں، عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت ہو گئی، رسیاں لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی، مگر جادوگر تو اپنے فن کی لمیٹیشنز کو جانتا ہے، محدودیت کو جانتا ہے۔ ان جادوگروں کو پتا چل گیا موسیٰ نے جو کچھ پیش کیا علیہ السلام یہ جادو نہیں، یہ حقیقت ہے، چلے گئے سجدے کے اندر۔ شاید وہ نشانیاں دیکھ کر اندر کی وہ توحید جاگ گئی اور سجدے میں چلے گئے۔ صرف سجدے میں گرا نہیں دیے گئے، چلے ہی نہیں گئے۔ آگے کیا کہتے ہیں، فرعون نے کہا کہ اچھا تم اس پر ایمان لے اس سے پہلے کہ میں تمہیں حکم دیتا۔ اب یہ فرعون کے ہاتھ سے پوزیشن تو بالکل ہی نکل گئی نا، جن پر تکیہ تھا وہی ہوا دینے لگے، او بھائی ان سے تکیہ تھا کہ جیتیں گے تو میری سلطنت کے برقرار رہنے کا جواز ہوگا، ورنہ موسیٰ نے وہ کچھ پیش کیا کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگا اچھا یہ تمہارا بڑا ہے، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، تم سب کا مل کر میرے خلاف کوئی پلان تھا، منصوبہ تھا کہ میرے معاملے کو، سلطنت کے معاملے کو ختم کر دو۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، فَلَقَطَعْنَا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے، اور میں ضرور تمہیں کھجور کے تنوں پر سوری دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى، اور تم جان لو گے کون عذاب میں سختر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ہے فرعونیت۔ کیا مطلب، دلیل تو ہے نہیں، دلیل کا جواب دلیل سے دینے کے قابل تو نہیں، تشدد پر اتر آیا۔ ہر دور کے فرعونوں، ظالموں، جابروں کا یہی طرز عمل ہوتا ہے کہ ان کے ظلم و ستم اور بے انصافی کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل اور جواز نہیں ہوتا۔ جب حق والے ان کو کہتے کہ تم یہ ظلم کیوں کرتے ہو، اس ظلم کو ختم کرو، بندوں پر تم حاکم بن کر کیوں بیٹھے ہو، حاکمیت اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا حکم نافذ کرو، تمہارا حکم کیوں چلتا ہے، جب ان کو یہ توجہ حکمرانوں کو، ظالموں کو، جابروں کو دلائی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے، وہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتے، پھر وہ جیلوں میں لوگوں کو ڈالتے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، یہ بڑے بڑے پپٹس جہاں بیٹھے سارے مسلم ممالک میں کر رہے ہیں، جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، ان کو قتل بھی کیا جاتا ہے، ان کو شہید بھی کیا جاتا ہے، ان کو ملک بدر بھی کیا جاتا ہے، ان کے اوپر زبانوں پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ فرعونیت ہے، دلیل کا جواب دلیل سے دینے کا موقع نہیں نا، دلیل ہے ہی نہیں ان کے پاس، تو تشدد پر اتر آتے ہیں۔ تو اس فرعون نے یہ کہا، اور وہ اللہ کے بندے جادوگر اب مسلمانوں کے وہ کیا کہہ رہے ہیں، قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، کہنے لگے اب جو دلائل اے فرعون ہمارے پاس آ گئے ہم ان کے مقابلے میں تجھے ترجیح نہیں دیں گے. والذی فطرنا, اور وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا, ہم اس کے حکم کے مقابلے میں تجھے ترجیح نہیں دیں گے. ان کا ایمان دیکھیں ذرا, فقضی ما انت قاض, جو تجھے کرنا ہے کر ڈال, جو فیصلہ کرنا ہے کر لے. کیا کر لے گا تو؟ انما تقضی ہذہ الحیاۃ الدنیا, تو حیات الدنیا, تو دنیا کی زندگی میں فیصلہ کر لے گا نا, یہ تو امتحان کے لیے زندگی ہے, تجھے اختیار ملے تو قتل کر دے ہمیں, شہید کر دے ہمیں. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے, یہ دنیا اصل نہیں, یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اجرحتنا علیہ من السحر, ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے. یہ استقامت کہاں سے آ رہی؟ رب پر ایمان. کیوں اس ظالم کے سامنے ڈٹے ہوئے؟ رب پر ایمان. اس ظالم کی سزا کا خوف کیوں نہیں؟ رب پر ایمان, آخرت پر ایمان. ہمیں کیا تمنا ہے؟ ہمارا رب ہماری خطائیں ہمیں معاف کر دے گا, اور جو تو نے ہمیں جادو پر اب تک مجبور کیا, ہم نے ظلم کیا, ہم نے غلط کام کیا, ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا. ٹھیک, اس میں ایک اشارہ ہے, ہم تو امید رکھتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا, تو سوچ تیرا کیا ہوگا کہ اللہ چھوڑ دے گا ان ظالموں کو, جادوؤں کو, فرعونوں کو, بدبختوں کو؟ نہیں, وہ بادشاہوں کا بادشاہ کل یہ دنیا کے بادشاہوں سے پوچھے گا, کلکم راع وکلکم مسئول رعیتہ, ہر ایک تم میں سے نگہبان نگران ہے, تمہاری رعیت میں جو کچھ ہے ان کے متعلق اللہ ان سے پوچھے گا, حکمرانوں سے پوچھا جائے گا رعایا کے متعلق. واللہ خیر وابقا, اللہ بہتر بھی ہے, ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے. فرمایا جو اللہ کے سامنے مجرم بن کر آئے گا, اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی, لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ مرے گا نہ جیے گا, کیا زندگی ہوگی اس کی. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اس کے برعکس فرمایا جو ایمان والا بن کر آئے, نیک اعمال لے کر آئے, اس کے لیے تو بلند درجات ہوں گے, باغات ہوں گے ہمیشہ کی جنت میں, اور جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا, یہ اس کا بدلہ ہوگا جنت, جس نے تزکیہ کر لیا, اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا, اللہ کی نافرمانی سے پاک کیا. تزکیہ نفس بہت اہم بات, جس نے آج ہی تزکیہ کر لیا, کل وہ اللہ رب العالمین کی جنت میں ہوگا. دو تین منٹ آپ کے میں صرف لوں گا, ہمارے کچھ ساتھی کوشش کر رہے ہیں کہ قوم کو توبہ کی دعوت دیں, ابھی باہر کھڑے ہوں گے, کچھ آپ کو بانٹ بھی دیں گے انشاءاللہ. اچھی بات ہے, خیر کی بات کہیں سے بھی ہے, ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے, اس کو آگے بڑھانا چاہیے. توبہ کاہے کے لیے بھائی, یہاں زلزلے, طوفان, بارشیں سب کچھ ہو گئے, ڈینگی وائرس بھی آ گیا, قتل و غارت غریبی ہو گئی, لاشیں بڑھتی چلی گئیں, حالات نہیں سدھر رہے, امریکہ سر پہ سوار ہو گیا, ایک طرف ہماری فوج اور عوام لڑ رہی ہے پاکستان کے اندر, کچھ ہمارے کنٹرول میں اب باتیں نظر نہیں آ رہی. اللہ ہمیں بار بار ہلاتا ہے, مگر ہم شاید اکثریت ہماری تس سے نس نہیں ہو رہی. ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے اللہ کے حضور جھکنا, اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا. اپنی ذاتی زندگی میں تو میں اور آپ فوراً گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں, بے حیائی, گھر میں کیا کچھ دیکھا جا رہا ہے, بے پردگی, مال حرام, سود, جھوٹ, وعدہ خلافی, خیانت, ملاوٹ, دھوکہ, دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا, یہ توبہ ہے میری اور آپ کی کہ ان کو چھوڑیں فوراً. اور معاملہ اجتماعی ہے, اجتماعی توبہ کیا ہے, جس کی بھی بات کی, دنیا کھڑی ہو رہی ظلم کے خلاف. تو بھائی ہماری اس امت کی ذمہ داری ہے, کونوا قوامین بالقسط, کھڑے ہو جاؤ عدل کے قائم کرنے والے بن کر اے مسلمانوں. وہ عدل کا نفاذ ہم مسلمانوں کے کانتوں پر ہے. یہ ملک انشاءاللہ بچے گا اللہ کے حکم سے, مگر کب؟ اس وعدے کی بنیاد پر جو وعدہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا, اللہ ایک خطہ زمین دے دے جہاں تیرے دین کو نافذ کرے گی. وہ ہم نے وعدہ خلافی کی ہے, دین کو ترک کیا ہے, معاف کیجئے گا, دین سے گویا غداری کی روش اختیار کی ہے, تو آج ہمارے حالات سنبھل نہیں رہے. اس پوری قوم کو پوری اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے, اور وہ اجتماعی توبہ کیا ہوگی؟ اللہ کے دین کو ہم تھامیں, اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے میدان میں آئیں. اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی توفیق دے, ہمیں بھی توفیق دے. جیسے ان کو سمجھ آگے کہ ظہر کے بعد دعا کر لو, وہ بھائی دوا بھی کر لو, دعا بھی کر لو اور دوا بھی کر لو کہ اللہ کے حکم پر عمل کرو, اس کو نافذ کرو, تمہاری بھی دنیا آخرت سنور جائے گی, ہماری بھی سنور جائے گی, اللہ کی مدد تبھی آئے گی. وہ کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی ان اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. ویثبت اقدامکم, اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی دے گا. یہ لفاظی نہ ہو, یہ صرف باتیں نہ ہو, بلکہ اللہ مجھے اور آپ کو دل میں طلب عطا فرمائے, قرآن عطا فرمائے, ہم اللہ سے رو رو کر دعائیں بھی مانگیں اور دوا بھی کریں, انفرادی طور پر بھی گناہوں کو چھوڑیں اور اجتماعی طور پر اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے میدان عمل میں آئیں, تو اللہ کی رحمت انشاءاللہ ہمارے شامل حال ہوگی. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.